وائس آف امریکا واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبر سے شروع کریں گے کہ ایک اسرائیلی جہاز نے اسلام آباد تک مبینہ پرواز کی. اس حوالے سے ہم حکومت کی خارجہ پالیسی پر بھی بات کریں گے. آگے چل کر ہم کشمیر میں یوم سیاہ اور آخر میں امریکہ میں ڈیموکریٹس کو بھیجے گئے پیکجز اور درمیانہ مدت کے انتخابات پر بات کریں گے. اس پورے گھنٹے میں آپ لوگ یقیناً ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-789. تو ہم اس دلچسپ خبر سے شروع کرتے ہیں کہ ایک اسرائیلی جہاز نے اسلام آباد تک پرواز کی. آپ جانتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لہٰذا ضروری نہیں کہ تمام خبریں صحیح ہوں، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ بنیاد ہو سکتی ہے. اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں 92 نیوز کے کالمنسٹ عامر ہاشم خاکوانی، جبکہ انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز سے منسلک دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اس وقت آئیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں اسرائیلی جہاز پر، پیش کر رہے ہیں علی رانا.
اسرائیلی جہاز پاکستان میں آیا یا نہیں، اس مسئلے کا آغاز اس وقت ہوا جب اسرائیلی اخبار ہاریٹس کے مدیر ایوی شراف نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر فلائٹ ریڈار نامی سائٹ کے اسکرین شاٹس لگائے اور دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے شہر تل ابیب سے آنے والا ایک جیٹ جہاز اسلام آباد اترا. ان کا دعویٰ تھا کہ یہ جہاز 10 گھنٹے تک اسلام آباد میں رہا اور پھر دوبارہ ریڈار پر نظر آیا. اس حوالے سے ترجمان سول ایویشن پاکستان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی طیارہ پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پر نہیں اترا. سول ایویشن کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کیے جانے والے ٹویٹ میں ادارے کا کہنا ہے کہ اسرائیلی طیارے کی آمد صرف افواہ پر مبنی ہے، اسرائیل کا کوئی بھی طیارہ پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پر نہیں اترا. اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ احسن اقبال نے ٹویٹ کرتے ہوئے حکومت سے معاملے کی وضاحت طلب کی، تو وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے جوابی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ حقیقی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نواز شریف ہے، نہ اس کی کابینہ میں آپ جیسے جعلی ارسطو ہیں. ہم نہ مودی جی سے خفیہ مذاکرات کریں گے نہ اسرائیل سے. آپ کو پاکستان کی اتنی فکر ہوتی جتنی ظاہر کر رہے ہیں تو آج ہم ان حالات میں نہ ہوتے، اس لیے جعلی فکر نہ کریں، پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے. اسرائیلی صحافی نے اپنی ٹویٹس میں ایک تصویر بھی شائع کی جس میں سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری سال 2005 میں اس وقت کے اسرائیلی وزیر خارجہ سلمان شلوم کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے کھڑے ہیں. اس حوالے سے تجزیہ کار پرویز ہود بھائی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی ابھی کوئی وجہ سامنے نہیں آتی.
اس موقع پر اسرائیل پاکستان کے ساتھ تعلقات کیوں بڑھانا چاہے گا، خاص طور پر جب اسرائیل کا اب سمجھ لیں کہ اتحادی ملک سعودی عرب اتنی مشکل میں ہے جمال خشوگی کے قتل کی وجہ سے، یہ کوئی موقع نہیں ہے کہ اس وقت اسرائیل یا سعودی عرب کوئی اس طرح کی سفارتی کوشش کرے. اب جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، یہ تو محض کسی کی ٹویٹ تھی، کسی کی چھوڑی ہوئی افواہ تھی ایک صحافی کی، اور حکومت پاکستان نے اس کی سختی سے تردید کی ہے. اب ہمارے پاس تو کوئی ثبوت ہے ہی نہیں کہ ایسا طیارہ یہاں آیا تھا، اور آنے کی کوئی منطق بھی نہیں بنتی، کوئی اس وقت ضرورت بھی نہیں بنتی. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ خامخواہ
اس جہاز کے حوالے سے اگرچہ حکومت نے تردید تو کر دی، لیکن ابھی شراف کا کہنا ہے کہ یہ جہاز اسرائیلی نہ تھا اور نہ ہی براہ راست اسرائیل سے آیا، بلکہ پائلٹ نے کمال مہارت سے پہلے مسقط اور پھر اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا. روٹ تبدیل کرنے سے پروازوں کے مخصوص کوڈ بھی بدل جاتے ہیں، جس سے یہ مختلف ایئر ٹریفک کے ٹاور سے رابطہ کر کے شناخت کرواتے ہیں. جس طیارے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ طیارہ کینیڈا کی طیارہ ساز کمپنی بمبارڈیئر گلوبل ایکسپریس کا ہے، جس کا سیریل نمبر 9394 ہے، اور یہ 22 فروری 2017 سے خود مختار برطانوی ریاست ایزل آف مین رجسٹرڈ ہے. حکومتی تردید اپنی جگہ اور حکومت مخالف افراد کے شکوک اپنی جگہ. اس معاملے میں عوامی سطح پر جس طرح رد عمل دیا گیا، اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات ایک حساس معاملہ ہے، اور دونوں ممالک جن کے درمیان کوئی سفارتی تعلق نہیں آئندہ کئی برسوں تک شاید ایک دوسرے سے براہ راست بات بھی نہ کر سکیں. علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
اور ہم شروع کرتے ہیں بریگیڈیئر سید نذیر کے ساتھ، دفاعی تجزیہ کار ہیں، انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز سے منسلک ہیں. بریگیڈیئر سید، آپ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ایک نجی اسرائیلی جہاز تھا، اور یا آپ کے خیال میں کہ اس وقت جس طرح سے تردید بھی کی گئی، یہ جو معاملہ ہے یہ حزب مخالف نے خامخواہ حکومت کو بدنام کرنے کے لیے اڑایا ہے؟
بہت شکریہ. جہاں تک تیار ہے کہ راس کا تعلق ہے اور اس کے پاکستان کے حدود میں 20,000 فٹ تعلق، پھر اسلام آباد کے حدود سے پھر ریڈار پر آیا ہے، تو یہ تو اسرائیلی سیاست اخبار ہے اس کے مدیر نے کہا ہے، یہ تو پوزیشن یا کسی اور کی طرف سے نہیں آیا ہے. تو ظاہر ہے یہاں پر کاروائی ہوئی تھی، اسی لیے ابھی خصوصاً جو ہے اور نواز لیگ جو ہے اس بات کو سامنے لا رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ حکومت اس پر ناراض بھی ہے اور تردید بھی کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آخر اسرائیل سیاسی کیوں کر رہی تھی، تو ایک ایسے پرواز سے جو اسرائیل سے اڑے تردید سے وہ عمان اردن جائے اور وہاں سے ٹرک کر کے مسئلے کے چوک کر اور پھر وہ پاکستان کے حدود میں داخل ہو، کیونکہ ریسرچر طیارہ تو پاکستان کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتا، یا تو چین کے راستے یا بحرین کے راستے انڈیا جاتا ہے. اور ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر اس کے پیچھے ضروری طور پر کوئی سفارتی لڑائے ہوں گے یا کوئی ایسا پیغام ہوگا، لیکن اصل بات تو یہ کہ اگر ایسی کوئی سفارتی ذرائع استعمال کرنے تھے اور خاموشی سے، تو جس طریقے سے قصوری صاحب نے کیا تھا کہ ترکی میں ملاقات کی تھی اسرائیلی وزیر خارجہ سے، تو اس طرح ہمارا بھی وزیر خارجہ یا کوئی اور ان کے ساتھ کسی تیسرے ملک میں مل سکتا تھا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آخر یہ طیارہ مطلب کہ اس روٹ پر آیا تو کس لیے آیا، کیونکہ انڈیا میں اس کو نہیں سمجھا جاتا کہ ادھر گیا ہوا ہے، چائنا نہیں سمجھا جاتا کہ ادھر گیا ہوا ہے، پاکستان کے حدود میں نیچے آیا ہے اور پاکستان کے حدود سے اوپر گیا ہے. لینڈنگ کی اس کو مطلب کہ وہ ایک قسم کا کنفرم نہیں کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ افواہیں اب ظاہر ہے کہ اپوزیشن کا سٹرانگ ہے. دوسری طرف پر جو عمران خان کے جو ناطے کچھ لوگ جوڑ رہے ہیں یہودی لابی سے کے ساتھ شاید کچھ بن رہا ہے، یہ بھی اس کو بھی لوگ سکور کر رہے ہیں، پوائنٹ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بحث کو چھیڑنا تھا جس طرح پہلے سے ایک وہ بل کے بارے میں قیدیانیوں کے بارے میں چھیڑا گیا اور پھر بہت زیادہ پاکستان میں اس کا بازار گرم رہا، تو اسی طرح اسرائیل کا بھی چھیڑا گیا ہے، اور تاکہ اسرائیل کے بارے میں لوگوں کو آگاہی ہو اور کہ بھائی کیوں سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور کیا وجہ ہے اور کیا اس سے ہماری دشمنی ہے یا دوستی ہے، تو عام طور پر لوگ آگاہی حاصل کریں گے اور ایک بحث کا آغاز ہو جائے گا.
اچھا بریگیڈیئر سید، آپ کو ہم دوبارہ لیتے ہیں، آپ کی آواز بھی اتنی اچھی نہیں ہے، ہم کوشش کر کے آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں. اس وقت ہم چلتے ہیں سیاسی تجزیہ کار عامر ہاشم خاکوانی کی طرف. خاکوانی صاحب، یہ بتائیے جو اس وقت تاریں مل رہی ہیں، عمران خان سعودی عرب گئے، آپ جانتے ہیں سعودی عرب اور اسرائیل کا ایک طرح کا رشتہ ہے، بلکہ امریکہ چاہتا رہا ہے کہ ان دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک رشتہ قائم رہے، دیگر یہ کہ عمران خان کے سابق سسر بھی یہودی ہیں. یہ بتائیے کہ کچھ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں اسرائیلی جہاز آیا تھا؟
دیکھیں، بظاہر تو یہ جو چیزیں سارا ایشو ہے، یہ مجھے منطقی اعتبار سے کوئی لاجیکل نہیں لگ رہا. مطلب مجھے اس پہ حیرت ہے کہ جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، ایک معروف صحافی ہیں اور اسرائیل کے ایک اہم اخبار کے ایڈیٹر ہیں، اور یہ خبر ان کے اخبار میں نہیں ہے. میں اس اخبار کو میں بھی فالو کرتا ہوں، اسے دیکھتا ہوں اسرائیلی پالیسی کو دیکھنے کے لیے، وہاں کا ایک باثر اخبار ہے اور وہ اس کی اوپینین میکنگ کرتا ہے. یعنی ایک بطور ایک جرنلسٹ کے میں یہ بات نہیں سمجھ پایا کسی ایڈیٹر لیول کی کسی صحافی کے پاس کی خبر ہو وہ سٹوری ہو تو سب سے پہلے اپنے اخبار اور اپنی ویب سائٹ کو استعمال کی جاتا ہے. ٹویٹ نہیں کیا تھا کبھی. کوئی آپ بھی خود ظاہر صحافی آپ کو اندازہ ہوگا ایک ایکسکلوسیو خبر صحافی ٹویٹ کے ذریعے ظاہر نہیں کرتا. اگر لیکن جب آپ اپنے اخبار میں یا ویب سائٹ پہ کہیں پہ آپ دیتے ہیں تو پھر آپ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. آپ کو ظاہر جب آپ چھاپتے ہیں یا ایون ویب سائٹ پہ بھی دیتے ہیں پھر آپ پہ ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے اور آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. اس سے شاید یہ بچنے کے لیے ایک ٹویٹ کے ذریعے کام کیا لیکن اس سے اس کی کریڈیبلٹی اور اہمیت کم ہوئی ہے نمبر ایک. دوسرا جو حالات بنے ہوئے ہیں اس ریجن کے پاکستان کے اور آس پاس کے اس میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی, یعنی وجہ اس کی کوئی وجہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ براہ راست رابطہ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئے. ابھی آج یہ ایک اسٹیٹمنٹ اسرائیل کی وزیر خارجہ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ چلی ہے یا پاکستان میں بھی اور عالمی ایجنسیز نے بھی اس کو چلایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان زیادہ بڑا خطرہ ہے پاکستان اور افغانستان اسرائیل کے حوالے سے. تو وہ ایک نیگیٹو تھا بالکل ایک اشارہ اور وہ ان کے اعلی آفیشل طرف سے آیا. اور پھر پاکستان کا ایران کے ساتھ یا سعودی عرب کے ساتھ یا یہ جو معاملات ہیں اس طرح کے اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی یہاں پہ اسرائیل کے ساتھ براہ راست رابطے کی اور ایسے حساس موقع پہ اور حالات میں ضرورت پیش آئی. عام طور پہ ایسے رابطے کیے بھی جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک بیک چینل ڈپلومیسی ہوتی ہے اور کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ملا جا سکتا ہے یورپ میں بھی امریکہ میں بھی اور ترکی وغیرہ میں بھی اور جارڈن میں بھی کافی سارے رابطے چیزیں بھی وہاں سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اردن سے اسرائیل میں. وہ مختلف چینل ڈفرنٹ اس طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں جس سے معاملات میں خرابی یا گڑبڑ نہ ہو. اور آپ دیکھیں کہ اگر کوئی طیارہ آئے گا تو ریڈار انڈینز بھی زہرے دیکھ رہے ہیں ادھر افغانستان کی طرف سے بھی اور ریجن میں بھی. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس حوالے سے اگر پاکستان میں کوئی طرح سے رابطہ ہو. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں بھی دیکھ رہا تھا انڈین پریس میں اور سوشل میڈیا میں وہاں پہ انہوں نے اس کو ایک افواہ کے طور پہ اس کو کوئی سیریس نہیں لیا. سب سے زیادہ ریئیکشن پاکستان کے حوالے سے چیزوں میں زیادہ جو بحث شروع ہو جاتی ہے وہ انڈین وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی اس طرح کی چیزیں نہیں آئی اور اتنا کلیئرلی سول ایویشن نے اس کو ڈینائی کیا ہے اس میں اور وزیر اطلاعات نے بھی کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ عمران خان کی حکومت یا کوئی بھی حکومت اس طرح کا کوئی رابطہ کر سکتی ہے, خاص طور اس وقت جب وہ موجودہ حکومت تو آرمی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا آئیڈیل طریقے سے ایک ہی پیج پر ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی اگر موومنٹ ہو کوئی اگر موو ہوگی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ والوں کو پتا ہے کہ یہ بیک چینل ڈپلومیسی کہاں کرنی ہے کیسے کرنی ہے کیسے چینل استعمال کرنے ہیں. اور پاکستان اور اسرائیل کے حوالے سے کئی چیزیں تو امریکن چینل کو بھی استعمال کر کے بھی ہو سکتی ہیں اور میرا خیال ہے ماضی میں بھی شاید کچھ نہ کچھ ہوا ہے.
اور جیسے وقت گزرے گا تو پتہ چلے گا کہ اس خبر میں کتنی صداقت تھی. ہمیں کچھ لوگوں نے کال کیا ہے. محمد شفا نے کال کیا ہے چترال سے, ملک نائب خان نے ایف آر کوہاٹ سے, اور اسماعیل شاہ نے کرم ایجنسی سے. اگر آپ حضرات کے پاس کوئی سوالات ہیں ہمارے مہمانوں کے لیے تو کیجیے. ہمارے ساتھ ہیں 92 نیوز کے کالمنسٹ عامر ہاشم خاکوانی, سینئر صحافی ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار اور انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز سے منسلک بریگیڈیئر سید نذیر. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/SEJ Radio یا پھر facebook.com/Radio News Network.
جی کالر, ذرا مختصر بات کیجیے گا. چترال سے محمد شفا.
السلام علیکم نتیجہ دیدی.
وعلیکم السلام.
نتیجہ دیدی, یہ خان صاحب نے ایک تاج کا پتا پھینکا ہے, ابھی اس کا ریئیکشن دیکھ رہا ہے کیا ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے مولانا مفتی محمود صاحب کے فرزند ہیں, یہ جو بات کرتے ہیں صحیح نکلتا ہے. جیسے نیو ورلڈ آرڈر میں پاکستان کا نقشہ ختم تھا 2015 میں, اسی طرح اس کے بارے میں خان صاحب کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ صحیح نکل رہا ہے. اگر اس کا مزاحمت نہ ہوا, اس کا مخالفت نہ ہوا.
دیکھیے یہ قیاس آرائیاں ہیں, لیکن آپ کے کال کرنے کا شکریہ. ایف آر کوہاٹ سے ملک نائب خان.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بیوی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں افواہ تھی قیدیوں یا یہودیوں کے بارے میں, کیا اس افواہ سے یہ لوگوں کے ذہنوں میں اور اس بات کو ثبوت یعنی وہ تقویت نہیں ملے گی کہ واقعی عمران خان میں سیاست میں کچھ ہے اسرائیل کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ؟ یہ سوال کرنا تھا. مہربانی, شکریہ.
کرم ایجنسی سے اسماعیل شاہ. اچھا, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. بریگیڈیئر سید نذیر, ہمارے جو سینئر صحافی ہیں عامر ہاشم خاکوانی, وہ آپ سے اتفاق نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں نظر آتی. کالرز کے ذہنوں میں شک و شبہات ہیں. آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے قیاس آرائیاں بڑھتی ہیں. آپ کون سے دلائل دیں گے کہ اس خبر میں کوئی صداقت ہے؟ بریگیڈیئر سید نذیر جی, بریگیڈیئر سید کو ہم نے ابھی دوبارہ سے ڈائل کیا تھا, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی غالباً. ہم لوٹتے ہیں عامر ہاشم خاکوانی کی طرف. خاکوانی صاحب, ان کی جو پی ٹی آئی کا اس وقت جو ہے ان کی خارجہ پالیسی ہے, اس پر تبصرہ کیجئے. سعودی عرب کے ساتھ کچھ غیر معمولی طور پہ جو ہیں قربت نہیں نظر آتی؟
جی دیکھیں, سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ایک ہمیشہ سے ایک تعلق رہا ہے, اور خاص طور پہ جب معاشی حالات خراب ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 98 میں جب پاکستان پہ ایٹمی بڑا دھماکے کی وجہ سے پابندیاں لگی تھی, تو اس وقت اور ان کے پاس فورن ریزرو, ہمارے پاس مثلا چند سو ملین ڈالر رہ گئے تھے, تو اس وقت بھی سعودی عرب ہی اس وقت مدد کے لیے آیا تھا, اور آئل خاص طور پہ دیا گیا ڈیفر پیمنٹ پہ. تو سعودی عرب کے ساتھ مالی حوالوں سے بھی اور باقی چیزوں حوالے سے قربت تو نظر آئی آتی ہے ہمیشہ سے. یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے آخری دور میں, خاص طور پہ جب یہ فوج یمن میں بھیجنے کا انکار کیا اور پارلیمنٹ میں اس پہ بحث کی اور قرارداد منظور کی ہوئی تھی, اس پہ یہ تاثر ملا تھا اور اطلاعات آئی تھی کہ سعودیوں نے اس کو ناپسند کیا, کیونکہ شاید انہوں نے ان کی طرف سے کوئی ان کو زیادہ مثبت اشارہ پہلے دیا گیا تھا, اور پھر پارلیمنٹ کی طرف سے جو قرارداد تھی وہ تھوڑی سی سخت تھی. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے, اس وقت اس قرارداد میں اور فوج نہ بھیجنے میں سب سے زیادہ پیش تحریک انصاف اور عمران خان تھے, اور یہاں پہ ایک تاثر تھا خاص طور پہ مسلم لیگی کل کے ہی کہتے تھے کہ بھائی چائنا کے ساتھ اور سعودی عرب دونوں کے ساتھ دونوں ہی عمران خان کو پسند نہیں کرتے. لیکن اب دلچسپ بات ہے کہ اب جو پی ٹی آئی حکومت میں ہے, عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں, تو ادھر چین کے حوالے سے بھی اور سعودی عرب کے حوالے سے دونوں حوالوں سے قربت بھی نظر آ رہی ہے, اور دونوں طرف سے گرم جوشی بھی نظر آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں جو ایک آئی ہے ڈیپتھ, اس کی وجہ بہرحال یہ ہے کہ پاکستان کے فائنینشیل کرائسس میں سعودی عرب کو جس طرح انہوں نے دل کھول کے ایک ہیلپ کی ہے, اور کافی پازیٹو پاکستان میں ایک بہت اچھا اس کا مثبت تاثر بھی پڑا ہے, وہ بھی ایک فیکٹر ہے جو مشکل وقت میں ظاہر ہے جو آپ کو ہیلپ کرے گا, آپ کا ہاتھ تھامے گا اور آپ کو گرنے سے بچائے گا, تو اس کے لیے خوشگوار تعلق تو قائم ہوتا ہے. لیکن پاکستان اور سعودی عرب کے ایک اچھے اور گہرے تعلقات کی ایک طویل ہسٹری ہے, اس میں ایسے تو بہت کم ہیں کہ جب یہ ناخوشگوار رہے ہوں.
خاکوانی صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں اس وقت, بریگیڈیئر سید نذیر نے ہمیں جوائن کیا ہے. بریگیڈیئر سید, آپ کو ہم لوگوں کی آواز آ رہی ہے؟
جی ابھی آ رہی.
جی جی, اور آپ کی بھی آواز خاصی صاف ہے. یہ بتائیے کہ ہمارے ساتھ جو سینئر صحافی ہیں عامر ہاشم خاکوانی, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں نظر آتی کہ اسرائیلی جہاز پاکستان میں لینڈ کیا. آپ نے کچھ باتیں کی جس سے نظر آتا ہے کہ آپ کو اب تک شک ہے اس معاملے پر. آپ کے دلائل کیا ہیں اس حوالے سے؟
ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو کریڈیبلٹی ہے آفیشل سٹیٹمنٹ کی, وہ کچھ کم ہوتی ہے. نارملی بعد میں حقیقت سامنے آ جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں ڈینائی کی جاتی ہے, جبکہ اس میں کچھ اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایک طرح سے جس طریقے سے پاناما لیک کا ہوا, تو اس کا بھی ایک ریئیکشن کہ اسرائیل دیکھنا چاہتا ہے شاید کہ پاکستان میں اسرائیل کے بارے میں کیا جذبات ہیں, اور موجودہ حکومت کس طریقے سے اس کو دیکھ رہی ہے, اور اگر یہ بحث چڑھ جاتی ہے پاکستان میں اور تو ظاہر ہے وہ اس کو مانیٹر کریں گے, اور ایک قسم کا جو تاثر ہے یا اسرائیل کے بارے میں لوگوں کے جو معلومات ہیں یا جو لوگوں کی رائے ہے اس سے وہ استفادہ کر سکیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس صحافی کا تعلق ہے, اگر اس نے اپنے نیوز پیپر میں نہیں دیا ہے لیکن ٹویٹ کے ذریعے اس نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے, تو ظاہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہوگا, کیونکہ پرواز کا ریڈار پر جانا اور باقاعدہ اس کا نمبر دینا, پھر جہاز کا نمبر دینا, سیریل نمبر دینا, تو یہ یہ ایک مطلب ہے کہ ایسا مسافر تو نہیں ہے جس کا کوئی راہ نہ تھا یا جس کو کوئی مانیٹر نہیں کر رہا تھا. شاید یہ مانیٹرنگ کہیں اور سے بھی اس کی تصدیق ہو جائے, کیونکہ اب آج تو یہ مسئلہ ہی زیادہ سامنے آیا ہوا ہے. اور چھوٹی بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے یہ جو ڈپلومیٹک راستے ہیں اسی طریقے سے مطلب کہ بنائے جاتے ہیں. یہاں پر جب چائنا کے لیے کسنجر نے جانا تھا تو ہمیں یاد ہے کہ وہ کہتے ہیں مری گئے ہوئے ہیں, جبکہ وہ چائنا گئے ہوئے تھے اور چائنا کے ساتھ پاکستان برج بنا تھا. تو اس قسم کے ڈپلومیسی میں اس قسم کی ڈپلیسٹی بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ایک پتہ بھی پھینکا جاتا ہے اور اس پتے کے ریئیکشن کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو یہ میں ان چیزوں کو جب دیکھتا ہوں تو یہ کوئی بعید امکان نہیں ہے ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کرنا یا ٹوٹلی اس کو ایکسیپٹ کرنا, اور دونوں کے درمیان والی بین والی بات.
اب دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں, ہم کچھ کالز لیتے ہیں. کالر ذرا مختصر بات کیجیے, ہمیں آگے بڑھنا ہے. قصور سے محمد طارق چختائی. جی جناب بات کیجیے.
جی السلام علیکم نفیسہ بہن. اسرائیلی جو طیارے کا جو یہ ہے وویلا مچا ہوا, یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ادھر کشمیریوں کے وہ یوم سیاہ تھا تو چونکہ نریندر مودی کے دیرینہ تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ, تو کہیں یہ سارا ویلا اس لیے تو نہیں مچایا گیا کہ یہ طیارہ پاکستان کے اسلام آباد اترا؟ اور میں یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ادھر پاکستان کی اپوزیشن پارٹیاں بھی متحد ہیں ایک مخصوص ایجنڈے پر. یہ طیارہ کہیں اوپر سے بالکل آسمان سے تو نہیں اترا؟
دیکھیے یہ ساری قیاس آ رہی ہیں میاں والی سے کلیم اللہ نیازی.
جی کلیم اللہ نیازی موج تاج خیل. جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا ہے کہ جب پاکستان میں ڈرون امریکی ڈرون کے بارے میں بات ہوئی تھی تو ہمارے ایک منسٹر نے کہا تھا کہ یہاں وہ لینڈ تو کرتے ہیں لیکن یہاں سے ٹیک آف نہیں کرتے. جب ہمارے حکمرانوں میں اس طرح کا تضاد پایا جاتا ہے بالکل ان پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. سوال میرا یہ ہے بریگیڈیئر صاحب سے کہ اس کے بارے میں ہماری فوج کا موقف کیا ہوگا, اور چونکہ ہماری پاکستان کی قوم کو سب سے زیادہ اعتماد آئی ایس آئی اور پاک آرمی پر ہے, تو ان کا کیا اس کے بارے میں رد عمل ہوگا؟ تھینک یو.
یہ بالکل ہی ابتدائی خبریں ہیں اور ہمیں یقین نہیں کہ ان میں کتنی صداقت ہے. ہم آگے چل کر ان خبروں کو یقیناً فالو کریں گے, لیکن اس وقت اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں اور اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے 92 نیوز میں کالمنسٹ عامر ہاشم خاکوانی, اور ان کے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد
صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے کہ آج کشمیر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے, اور بھارتی کشمیر اور پاکستانی کشمیر دونوں میں یہ دن منایا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ اب سے 71 سال قبل وہاں جو فوجیں آئی تھیں بھارتی فوجیں, اس کی وجہ سے کشمیریوں میں بڑی بے چینی پھیلی, اور اسی حوالے سے آج دونوں جگہوں پر یعنی پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں یہ سوگ منایا جا رہا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حمیدہ نعیم نے, جبکہ وہ سری نگر میں ہیں, جبکہ مظفر آباد میں سردار خالد ابراہیم خان ہیں, اور عنقریب ہمارے ساتھ ہوں گے نئی دہلی سے منیش کمار. لیکن آئیے اس دن کی تاریخ کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں جو یوسف جمیل نے بھیجی ہے.
کشمیر میں بھارتی مسلح افواج کی آمد کی 71ویں سال گرہ پر سنیچر کو وادی کشمیر میں ایک احتجاجی ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال کے لیے اپیل اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے ایک اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے کی تھی۔ اتحاد نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ اس کے بقول کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے پر مزاحمت کی علامت کے طور پر اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ بھارتی فوج کے سکھ رجمنٹ کے پہلے قافلے کو 27 اکتوبر 1947 کو ہوائی جہازوں کے ذریعے سری نگر میں اتارا گیا تھا، جس کے ساتھ ہی ریاست جموں کشمیر کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے پہلی جنگ کا باضابطہ آغاز ہوا تھا۔ بھارت اور پاکستان کے افواج کے درمیان یہ جنگ ریاست کی تقسیم کا باعث بنی۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ ریاست میں اس کی فوجیں اس کے فرمان روا مہاراجہ ہری سنگھ کی طرف سے دستاویز الحاق پر دستخط کیے جانے کے بعد خود ان کی استدعا پر بھیجی گئیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے قبائلی حملہ آوروں کو ریاست کی حدود سے جلد از جلد باہر دھکیلا جائے۔ لیکن پاکستان اور اس سے سابرا کا مطالبہ کرنے والے کشمیری جماعتوں کا استدلال ہے کہ ہندو مہاراجہ کو مسلم اکثریتی ریاست کا بھارت کے ساتھ الحاق کرنے کا کوئی اخلاقی حق تھا، نہ اس کا کوئی قانونی جواز موجود تھا۔ بھارتی فوج نے سالگرہ کی مناسبت سے 71واں انفینٹری ڈے منایا۔ نئی دہلی میں انفینٹری ڈے کی ایک تقریب کے حاشیے پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے بھارت کی بڑی فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے پاکستان پر بھارتی زیر نظام کشمیر میں ان کے بقول حالات کو مسلسل خراب کرنے اور تعمیر و ترقی کے کام میں رکھنا ڈالنے کا الزام لگایا، کیونکہ ان کے بقول پاکستان کشمیر کو جنگ کے ذریعے حاصل کرنے میں ناکام ہوا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بھارت اتنا طاقتور اور مضبوط ملک ہے کہ پاکستان کے عزائم کو ناکام بنانے اور مختلف کارروائیاں جاری رکھنے کا پوری طرح اہل ہے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع انتناگ میں گزشتہ دنوں پتھراؤ کے ایک مبینہ واقعے میں ایک بھارتی فوجی کی ہلاکت کے پس منظر میں فوج کے سربراہ نے کہا کہ سنگ باز عسکریت پسندوں کے اوور گراؤنڈ یا برسر عام معاونین ہیں اور ان کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹنے کی ضرورت ہے۔
آپ نے دیکھ لیا کہ ایک سٹون پیلٹر نے ایک جوان جو کہ بارڈر روڈز کی کانوائے کو اسکارٹ کر رہا تھا۔ بارڈر روڈ کس مقصد سے وہاں ہے؟ بارڈر روڈ ہتھیار بند فوج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بارڈر روڈ جو ہے سڑک نرمان کی کاروائی کر رہی ہے، برج کے نرمان میں لگی ہوئی ہے، انیہ کاروائی میں لگی ہوئی ہے۔ ان کی کانوائے کو جو اسکارٹ کر رہا تھا جوان تاکہ اس کے اوپر آتنکوادی حملہ نہ ہو پائے، اس پہ بھی لوگوں نے پتھراؤ کر کے اس کی جان لے لی۔
اس دوران بھارتی زیر انتظام کشمیر کے وسطی ضلع بڈگام کے واگورا علاقے میں عسکریت پسندوں کی طرف سے کیے گئے ایک حملے میں بھارت کے سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس کا ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر راجندر پرساد ہلاک ہوا ہے۔ حملے کی ذمہ داری عسکری تنظیم جیش محمد نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ ریاست کے کولگام ضلع میں حال ہی میں ہوئی شہری ہلاکتوں کا بدلہ لینے کے لیے اس طرح کے مزید حملے کیے جائیں گے۔ سنیچر کو کولگام کے گاٹ کھڈونی علاقے میں سرکاری دستوں کی طرف سے مشتبہ عسکریت پسندوں کے خلاف شروع کیے گئے ایک آپریشن کے دوران عوامی مظاہرے پھوٹ پڑے۔ اطلاعات کے مطابق سرکاری دستوں نے مظاہرین اور پتھراو کرنے والے ہجوم کے خلاف طاقت استعمال کی، جس کے نتیجے میں 11 افراد زخمی ہو گئے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اور ہم سری نگر سے ابتدا کرتے ہیں جہاں پروفیسر حمیدہ نعیم ہیں، کشمیر یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں۔ پروفیسر حمیدہ، آپ بتائیے، آج تاریخی دن ہے کشمیریوں کے لیے، سری نگر میں یوم سیاہ کس طرح منایا گیا؟
مطلب یہاں تو کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں ہے لوگوں کو باہر آنے کی، پھر پروٹیسٹ کرنے کی۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا آزاد کشمیر میں مختلف طبقے نکلے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا۔ یہاں تو اس کی آزادی نہیں ہے، اس لیے یہاں تو لوگوں نے گھر میں بیٹھ کر ہی یوم سیاہ مطلب کے طور سے اس کو یاد کیا۔ منانا تو صحیح لفظ نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہیں گے کہ اس کو سیاہ دن کے طور سے یاد کیا، لیکن گھروں میں ہی اکثر لوگ رہے، باہر تو نہیں نکلے۔ کیونکہ حریت نے یہ کال بھی دی تھی آج، وہ جو ہر سال اس دن ہوتی ہے کہ اس کو یوم سیاہ کے طور پر یاد کیا جائے۔ جب مہاراجہ نے یہاں سے، جیسے کہ یوسف زمین صاحب نے آپ کو کہا، لیکن ایک بات اس نے نہیں کہی، یہ کہ یہ جو ٹرائبل ریل جو ہندوستانی مطلب نیریٹو میں ہوتا ہے، اس میں ایک دو تین سال پہلے ایک اسٹڈی کی ہے شنی دن نے، اور اس نے کہا یہ بغاوت سٹارٹ ہوئی تھی پونچھ میں۔ پونچھ میں جب انہوں نے دیکھا ہیوی ٹیکسز لیوی کیے تھے اس مہاراجہ نے، جو فوج میں کام کرتے جو آئے تھے انہوں نے بغاوت وہاں سٹارٹ کی تھی، تو وہی بغاوت پھیلی گئی، پاکستانی ریگولر اس میں نہیں تھے۔ تو یہ مطلب یہ ایک اضافہ میں کرتی ہوں کہ پچھلے سال یہ ایک
स्टडी आई है, शनिधन उसका नाम है जिसने किताब लिखी है, उसने कहा ये बगावत वहां से स्टार्ट हुई थी, इसका एक कॉज था, ये कोई ऐसा नहीं था अचानक कोई हमला हुआ था। लेकिन महाराजा जब हिंदुस्तान के पास ये रिक्वेस्ट लेके गया कि मेरी मदद करो, मुझे इनको निकालने में मदद करो, तो उसने एक डिफेंस ट्रीटी पर दस्तखत करने चाहे थे, लेकिन हिंदुस्तान ने एक इंजीनियर किया एक फ्रॉडुलेंट एक्सेशन, मतलब वो एक्सेशन के लिए नहीं गया था, वो सिर्फ डिफेंस ट्रीटी के लिए गया था ताकि वो इनको भगा दे तो फिर वो फोर्स वापस चला जाए।
अच्छा।
तो शेख अब्दुल्ला को भी जब इस पर कहा दस्तखत करने के लिए, उसने भी ये कहा था कंडीशनल।
अच्छा।
ये मतलब बिल्कुल कंडीशनल है कि ये आरजी है, ये मुस्तकिल नहीं है कि जो हम दस्तखत करें, क्योंकि जो ही यहाँ हालात ठीक हो जाएंगे तो यहाँ फौज आपको निकालनी पड़ेगी। इसीलिए जब शेख अब्दुल्ला से बरकर इकतदार था 63 में, जब उन्होंने हिंदुस्तान से कहा था अब आप यहाँ अपनी फौज निकालिए क्योंकि हालात ठीक हुए हैं, तो उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया 63 में, अरेस्ट इज हिस्ट्री, वाके आपको मालूम है।
जी हाँ बिल्कुल।
इसलिए इनकी नीयत कभी साफ नहीं थी, तो इन्होंने मिलिट्री बिल्डअप तब से ही यहाँ स्टार्ट किया, तो आज को मालूम है तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिलिट्री की इंसान का सांस लेना भी दुश्वार है। पिछले सालों में यहाँ रीमिलिटराइजेशन फर्दर हुआ, मतलब श्रीनगर से थोड़े फोर्स हटाए गए थे जब चिदम्बरम होम मिनिस्टर था, लेकिन पिछले सालों से जब से बीजेपी बरसर इकतदार आई तो इन्होंने रीमिलिटराइजेशन, अगर आज आप श्रीनगर आएंगे हर गली कोचे इवन अगर दोस्त फौजी पहरे डाले हुए, यानी कि एक्सटेंडेड कैंप बन गया है इवन श्रीनगर की, बाकी एरिया तो है ही जबरदस्त फौज की जद में, लेकिन अब श्रीनगर भी एक एक्सटेंडेड कैंप बन गया है। तो
जी डॉक्टर हमीदा, हम
इतने बेकस पावरलेस लोग हैं और दुनिया में भी कोई हमारी आवाज सुनता नहीं है।
डॉक्टर हमीदा, हम भारत से भी एक हम भारत से भी एक नुक्ता नज़र लेंगे, लेकिन इससे कबल मुजफ्फराबाद चलते हैं और सरदार खालिद इब्राहिम हमारे साथ हैं। खालिद साहब, आप बताइए, जैसे डॉक्टर हमीदा ने बताया कि वहाँ श्रीनगर में तो बिल्कुल स्पेस नहीं दी जाती कि लोग इस दिन को याद करें, मुजफ्फराबाद में क्या सीन था?
श्रीनगर में मुजफ्फराबाद में फर्क यही है, जैसे डॉक्टर अमीदा साहब ने कहा कि श्रीनगर में पिछले 10 दिनों में कम से कम 20 लोग शहीद हो चुके हैं जो फौज की ऑपरेशन के नतीजे में हुए हैं, और मुजफ्फराबाद में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। मुजफ्फराबाद में लोग आजाद हैं, अगर वो योनि सियाह के तौर पर इसको ऑब्जर्व करते हैं 27 अक्टूबर को, तो उसके लिए भी उसकी आजादी है, और अगर कोई मुखालिफ कोई इदारा भी है तो मुजफ्फराबाद में ऐसी कैफियत है कि उसको लगाने के लिए भी किसी को पाबंद नहीं किया जाता, फौज का इस्तेमाल या पुलिस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये फर्क है इस वक्त श्रीनगर में और मुजफ्फराबाद में, इसलिए और जैसा कि कहा गया डॉक्टर अमीदा ने भी कहा कि ये बुनियादी तौर पर इंडिजिनस मूवमेंट है कश्मीरियों की, जो शुरू पुंछ से हुई और फिर उसके नतीजे आजाद कश्मीर का खिता, गिलगित बल्तिस्तान का खिता ये आजाद हुआ, और फिर ये एक प्रीटेक्स के तहत हिंदुस्तान की फौज जो है वो कश्मीर में उतारी गई। उससे पहले जो है वो एक इंडिजिनस मूवमेंट थी जिसने ऑलरेडी कोई 4,500 मील मील जो है इलाका आजाद कर चुके थे, वो इंडिजिनस मूवमेंट थी, और उसके बाद जो है वो कबायली भी आए, इस पर कोई शक नहीं है। कबायली जो है वो कोई पाकिस्तान हुकूमत में नहीं भेजे थे, जो जुल्म और सितम कश्मीर में उस वक्त महाराजा हुकूमत कर रही थी उसके नतीजे में, उसके रिएक्शन में कबायली आए, लेकिन वो कोई मुनज़्ज़म फौज नहीं थी, उनको मुनज़्ज़म फौज नहीं थी। अब बस उसको सामने रखकर कि ये एग्रेशन है और इसका मुकाबला जो है हिंदुस्तानी फौज कर सकती है, एक नाम निहाद जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइड किया गया। आज तक तो असल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन जो है वो किसी ने लिखा ही नहीं है, वो उसका नाम लिया जाता है, उसको सामने रखकर पूरी फौज उतारी गई हिंदुस्तान में, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन जो है एक्सेशन जो है उसका अमली शक्ल जो है वो किसी ने आज तक नहीं देखी। तो ये ऐसी सूरत हाल में ये बाजार नजर आता है कि महाराजा और हिंदुस्तान 27 अक्टूबर से पहले دو مہینے پہلے بلکہ جولائی میں راجہ پٹیالہ کے ٹروپس جو ہے وہ بھی سری نگر میں آگے تھے, وہ بھی ہندوستان کے شین باد سے آئے تھے اور وہ مہاراجا نے وہاں بلائے تھے. اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ 27 اکتوبر سے بہت پہلے, اور 22 اکتوبر جب وہ کہتے ہیں قبائلی آئے کشمیر میں, اس سے بہت پہلے مہاراجا ہری سنگھ اور ہندوستان کی جو ڈومینین تھی اس کے درمیان 15 اگست کے بعد ایک اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی کہ وقت ضرورت پہ ہندوستان کی فوج جو ہے وہ کشمیر میں آ جائے گی. اس کے لیے
جی جی خالد صاحب یہ بتائیے, عمران خان نے جو بیان دیا ہے وہ اس کے مطابق جب بھارت میں انتخابات ہو جائیں گے تو پھر پاکستان دوبارہ کوشش کرے گا کہ بھارت کے ساتھ دوستی کرے یا دوستی کے لیے ہاتھ بڑھائے. آپ سمجھتے ہیں کہ اندر جو بھارت کے اندر جو بی جے پی ہے ان کے سخت گیر رویے کی وجہ سے اس وقت کشمیر کے معاملے پہ کشیدگی پائی جاتی ہے؟
یہ کوئی مطلب یہ اس وقت کی بات نہیں ہے, جب بھی بھارت میں انتخابات ہوتے ہیں, ایک وقت میں پاکستان میں بھی ایسی کیفیت تھی, تو وہ پاکستان سینٹرک ہوتے ہیں, پاکستان کے خلاف بی جے پی جیسی جماعت کانگریس بھی کسی وقت یہی پالیسی اپناتی تھی کہ وہ پاکستان کے خلاف جو ہے ایک مہادرائی کی کیفیت پیدا کرتی تھی اور ووٹ کیچنگ سلوگنز جو ہے وہ لوگوں کو دیے جاتے تھے کہ ووٹ ملے. تو وہ عمران خان جس پس منظر میں یہ بیان دے رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ہندوستان میں انتخابات قریب ہیں تو اس وقت بھارت جو ہے وہ کوئی نرم پالیسی حکومت کی طرف, حکومت پاکستان کی طرف نہیں اپنائے گا. ہاں اگر انتخابات ہو جائیں اور بی جے پی واپس اقتدار میں آ جاتی ہے, اس وقت اس کو یہ اس کے مفاد میں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ایک سخت پالیسی اپنائے اور ڈائیلاگ جو ہے اس کو ڈسکریج کرے. لیکن انتخابات کے ہونے کے بعد عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے بھارت کے رویے میں تبدیلی آ جائے جو ماضی میں ہوتی رہی ہے. تو اس حوالے سے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انتخابات ہندوستان میں ہو جائے تو اس کے بعد کوئی ڈائیلاگ کا پروسیس جو ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے.
اچھا آپ دونوں مہمان چند منٹ اور رہے ہیں ہمارے ساتھ. دیر سے ہمیں کال کیا ہے لیاقت الملک نے.
نفیسہ بی بی, آج کا دن آپ کہے یا ہم کہیں, یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ 1.5 کروڑ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی ایک لمبی قربانیوں کی تحریک کو جس میں یوم سیاہ کے طور پر وہ آج عالمی سطح پر منا رہے ہیں, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی قوت اور اقوام متحدہ کی دوہری پالیسی جو ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے. بنیادی حقوق کی جتنی بھی آرگنائزیشن ہے وہ خاموش ہے. بچیوں کو اور بچوں کی منہ پر شاٹ گنوں سے اتنے غیر قانونی اور غیر انسانی اسلحے کے ذریعے ان کے مذاق کیا جا رہا ہے, ان کی بیویاں قتل ہو رہی ہیں.
جی آپ کے کال کرنے کا شکریہ. ہم بھارت سے کافی کوشش کرتے رہے ہیں کہ کوئی نمائندہ آئیں, انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا لیکن اس وقت شریک نہیں ہو رہے. مالاکنڈ سے عبداللہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب.
ہلو جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عرض یہ ہے کہ جو 70 سال پہلے جو ہے نا مسلم لیگ اور کانگریس کا اختلاف اسی بات پہ آیا تھا کہ مسلم لیگ نے بولا کہ اس ٹائم بھی جو ہے نا ہندوستان میں چیف آف اسٹیٹ تھے, مسلم لیگ کا رائے یہ تھا کہ جو اسٹیٹ راجہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرتا ہے یا ہندوستان کے ساتھ. کانگریس نے بولا نہیں, عوام سے پوچھے گا, کیونکہ کانگریس جمہوری لوگوں کا پارٹی تھا, مسلم لیگ جو ہے نا انگریزوں کا پارٹی تھا. تو مسلم لیگ کا جو ہے نا فارمولا مانا گیا, کشمیر کا راجہ گلاب سنگھ جو ہے نا ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا, پاکستان کو ابھی کیا کرتا ہے, اس کا کیا حق ہے؟
ظاہر ہے کشمیر کا معاملہ بہت پرانا معاملہ ہے, لیکن ہم نے ضروری سمجھا کہ آج اس کو ہم اسکیڈول کریں. اور ہم اس وقت اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھیں سری نگر میں کشمیر یونیورسٹی کی پروفیسر ڈاکٹر حمیدہ نعیم, جبکہ مظفر آباد میں سینئر سیاسی لیڈر رہنما سردار خالد ابراہیم خان بھی ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, بی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع ہے امریکہ، جہاں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں میں درمیانہ مدت کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لیکن ان انتخابات سے قبل یہاں ایک دہشت گردی کا بھی واقعہ ہوا ہے، جس میں ڈیموکریٹک جو رہنما ہیں سابق صدر اوباما اور ان کے علاوہ سابق خارجہ سیکرٹری ہلری کلنٹن اور بہت سارے نامور امریکنوں کو بم کے پیکیجز بھیجے گئے۔ کل کی خبر یہ ہے کہ پیکیجز بھیجنے والے سیزر سیاہ کو گرفتار کر دیا گیا ہے، اور اس سے پتہ چلا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی رہے تھے۔ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ٹالاہاسی میں، فلوریڈا میں، پروفیسر آف کمیونیکیشنز پروفیسر عظمت رسول نے، جبکہ ریپبلکن پارٹی کے حامی وسیع اللہ خان بھی ہیں، جو ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی کے چانسلر رہے ہیں۔ ہم ابتدا کرتے ہیں پروفیسر عظمت رسول سے۔ پروفیسر عظمت، سب سے پہلے تو یہ بتائیے، یہ جو واقعہ ہوا ہے، آپ کے خیال میں اس طرح کے بم کے پیکیجز بھیجا جانا امریکہ کی سیاست میں کتنا غیر معمولی تھا، اور آنے والے انتخابات پر آپ اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں؟
جی دیکھیے، یہ ایک بے حد غیر معمولی واقعہ ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر جو ٹالرنس کا، جو باہمی برداشت کا ایک کلچر ہے، اور ڈیموکریسیز کے اندر جو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے لاکھ آپ کے سیاسی اختلافات ہوں، لیکن اس طرح بم کے پیکجز بھیجنا، ٹیررائز کرنا، اور ایک اس طرح کی صورتحال پیدا کر دینا کہ جس کے اندر لوگ جو ہے شاید اپنا آزادانہ حق رائے دہی یا جو رہنما ہیں وہ بھی اس سے خوفزدہ ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ اپنی نوعیت کا ایک پہلا واقعہ ہے، اگرچہ باہمی پولیٹیکل وائلنس جو ہے وہ ایک ریئلٹی ہے، ڈیموکریسیز کے اندر بھی ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ یہ ایک بالکل غیر معمولی واقعہ، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ آدمی فلوریڈا کے اندر ہی گرفتار ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں اس کے بہت اثرات ہوں گے آئندہ آنے والے انتخابات پر بھی، اور جس طرح کی سیاست اور خاص طور پہ وہ ایک پاپولزم جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آپ کہہ لیجیے امریکہ کے اندر متعارف کروایا، اور اس کو وہ جو ہے وہ ایک انتہا کی طرف لے کے گیا ہے کچھ لوگوں کو، کچھ عناصر کو، اگرچہ امریکہ کے اندر بہت سمجھدار لوگ موجود ہیں جو اس طرح کے معاملات کو پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آئندہ انتخابات کے اوپر اس کے یقینی طور پہ الیکشنز ہوں گے، اور ڈیموکریٹس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کل اپنے ایک بیان میں کہا کہ فلوریڈا کے اندر فار ایگزامپل وہ ایک وائپ آؤٹ دیکھتے ہیں ریپبلکن پارٹی کے لیے، تو میرے خیال میں ریپبلکنز کے لیے یہ اچھا نہیں ہے، اور ڈیموکریٹس کو اس کا شاید الیکشن میں فائدہ ہو، لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ امریکن معاشرے کے لیے بھی یہ ایک بری بات ہے، ڈیموکریسیز باہمی تعاون اور برداشت کے اوپر مبنی ہوتی ہیں۔
ریپبلکن پارٹی کے حامی وسیع اللہ خان کی طرف آتے ہیں، وسیع اللہ صاحب آپ بتائیے، صدر ٹرمپ کا ایک رد عمل ہم نے میڈیا میں دیکھا جب یہ شخص سیزر سیاہ کو گرفتار کیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں جس انداز میں صدر ٹرمپ نے یہ ہونے والے واقعات پر تبصرہ کیا، آپ کے خیال میں یہ ٹھیک تھا یا اس میں کچھ بہتری کی گنجائش تھی؟
سب سے پہلے میں سلام عرض کرتا ہوں آپ سب کی خدمت میں، سامعین کی خدمت میں بھی، وسیل خان عرض کر رہا ہوں شکاگو سے۔ میری گزارش یہ ہے کہ یہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ غیر معمولی نہیں ہیں، ہر قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں جمہوریتوں میں، صدر وزیر اعظم قتل ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پھر پتہ بھی نہیں چلتا، جانا چاہتی کہ قتل کا پتہ نہیں چلا آج تک اس کے پیچھے کیا عوامل تھے۔ میرے خیال سے یہ بات گزر جائے گی 6 نومبر کے قریب ہوئی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ نمبر ایک یہ کہ تمام دنیا میں سفید فام آبادی کم ہو رہی ہے، برتھ ریٹ گر گیا ہے بہت، تو وہ پورے یورپ میں یہی حال ہے، کینیڈا میں، امریکہ میں یہی حال ہے، یہاں بھی سفید آبادی کم ہو رہی ہے۔ اب تو پال رائن نے بھی کہا ہے کہ ہمیں اور لوگ چاہیے ہائر ایجوکیشن میں، میں ابھی اس وقت یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ ہوں، وہاں ہائر ایجوکیشن کی انوومنٹ بہت بری طرح گری ہے۔ تو اس سلسلے میں دو باتیں ایسا کروں گا، ایک تو یہ کہ وہ امریکی اخبارات میں آتا رہا ہے، اس دی اکانمی اسٹوپڈ، مطلب یہ ہے کہ اکنامک کنڈیشن جو ہیں اس سے انتخاب پر اثر پڑتا ہے, اور اس وقت اکانومی جو ہے امریکہ وہ کی وہ ایک بوم سے گزر رہی ہے, بہت زیادہ اس میں ایکسپینشن ہوئی ہے, جابس اس قدر زیادہ اویلیبل ہیں کہ اب لوگ نہیں ملتے بہت سے فیلڈس میں جابس کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی کا جو موجودہ گروپ برس اقتدار ہے اس نے میجورٹی کمیونٹی کو یہ سمجھا دیا ہے کہ جس طرح دو ریاستیں امریکہ کی کیلیفورنیا اور ٹیکسا جن میں سب سے زیادہ آبادی ہے ان میں سفید آبادی 85% سے بھی کم ہو گئی ہے, تو یہ صورتحال میجورٹی کمیونٹی کے بہت بڑے طبقے کو منظور نہیں ہے کہ پوری امریکہ میں یہی صورتحال ہو. اس لیے امیگریشن کے بارے میں موجودہ حکومت کے قوانین جو ہیں اور پالیسیاں ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں. صدر ٹرمپ ایک خاص قسم کی شخصیت رکھتے ہیں, پارٹی کے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں کچھ ان سے اختلاف کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ دونوں ہاؤسز جو ہیں 6 نومبر کے انتخاب میں وہ ریپبلکن پارٹی کے ہاتھ سے نکل جائیں گے.
اب لیکن آپ نے جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب نہیں دیا. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تنقید ہوئی ہے کہ صدر ٹرمپ نے میڈیا کے حوالے سے جو بیانات دیے ہیں اور اس نے خاص طور پہ انتہا پسندی کو ہوا دی ہے, اور بقول لوگوں کے اور نقاد کے سی این این کو جو بم کا پیکج بھیجا گیا وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. آپ کیا کہیں گے؟
میں ایسا کروں گا کہ ان کے بہت سے بیانات جو ہیں وہ آف دا کف ہوتے ہیں, اور وہ پارٹی کی بڑے بڑے لیڈر جو ہیں بعض اوقات برمرا ان سے اختلاف کرتے ہیں, ان کے بیانات کا وہ خاص اثر نہیں پڑے گا. ان کے بیانات جو ہیں وہ پارٹی کی پالیسی کے پوری طرح کاش نہیں ہوتے کبھی کبھی, اور میرے خیال میں اس ایک واقعے کا زیادہ اثر نہیں ہوگا. ان کو میڈیا سے سخت اختلاف ہے, بلکہ وہ یہ بات کہتے بھی ہیں کہ میجورٹی کمیونٹی میں جو عام اکثریت ہے جو پڑھے لکھے ایلیٹ طبقے ہیں میجورٹی کمیونٹی کے, وہ ان کی زبان نہیں بولتے.
پروفیسر عظمت رسول, آپ بتائیے, ابھی تقریباً 10 دن رہ گئے ہیں انتخابات میں, اور غالباً اس وقت ڈیموکریٹس کہہ رہے ہیں کہ وہ ہاؤس کو واپس لے لیں گے اور وہاں اکثریت کر دیں گے, آپ کی اپنی پیشن گوئی کیا ہے؟
جی, میرا بھی یہی خیال ہے. میرا یہ خیال یہ کہ ایک تو امریکہ میں ہسٹوریکلی ایسا ہوتا ہے کہ جو مڈ ٹرم یا وسط مدتی انتخابات ہیں, یہ جو موجودہ آپ کے لیے جو سٹنگ انکمبنٹ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں ان کے حق میں نہیں جاتے. عام طور پہ وہ حکومت, وہ پارٹی جس کا پریزیڈنٹ ہو, وہ عام طور پہ ہسٹوریکلی بہت سارے ایسے انتخابات ہوئے ہیں کہ وہ ہار گئے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ میں بالکل اس خیال سے اتفاق نہیں کرتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات کوئی اثر نہیں ڈال. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے منہ سے نکلی ہوئی ایک ایک بات نہ صرف امریکن معاشرے کو متاثر کرتی ہے بلکہ عالمی سطح کے اوپر سیاست کو متاثر کرتی ہے. تو یقینی طور پہ ڈیموکریٹس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے, لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جس قسم کے پاپولسٹ ویو کو ہوا دینے میں اور اپنی بیس کو مخاطب کرنے میں وہ کوشش کرتے ہیں, وہ امریکن معاشرے کے لیے بالکل اچھا شگون نہیں ہے, اور اس کے بڑے دوررس اثرات ہوں گے, اور ہم اثرات کو بڑی حد تک دیکھتے ہیں. یہ بم کے پیکٹس بھیجنا, یہ ابھی تک تو صرف مخالفین کی حد تک بات ہے, کل کو یہ جب عام معاشرے میں یہ بات آئے گی اور جس کے تھوڑے تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں, خاص طور پہ رورل امریکہ میں, میں فلوریڈا میں رہتا ہوں جہاں پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے یہ فرق, تو میرے خیال میں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگرچہ میں اس بات سے متفق ہوں کہ ریپبلکن پارٹی کی ہو سکتا ہے یہ پالیسی نہ ہو, ریپبلکن پارٹی کی مطلب آپ کہہ لیجیے کہ اس کے اندر بڑے بڑے سمجھدار لوگ موجود ہیں, وہ شاید ان پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے, مگر یہ چیزیں ڈیموکریٹس کو میں سمجھتا ہوں یقینی طور پہ فائدہ دیں گی وسط انتخابات میں بھی اور شاید آئندہ آنے والے پریزیڈنشل الیکشن میں بھی, اور یہ اچھا شگون نہیں ہے.
اس وقت ہمیں کالز آ رہی ہیں, شوکت علی انجم دھارا والا سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب, بات کیجیے.
اب دراصل یہ ہے کہ یہ الیکشن کا دور ہوتا نا, اس میں یہ ہوتا کہ کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا, وہ مطلب بلا وجہ ایک دوسرے پر الزام لگاتا ہے. میں حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ان کو میں سخت خلاف ہوں کہ انہوں نے جو بیانات دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے پر الزام نہیں لگانا چاہیے کہ اس نے مطلب پیکٹ بھیجے اور اس کی کسی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا, ایسے الزام نہیں لگانا, انسانی الزام نہیں لگانا چاہیے.
جی لیکن یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ بم کے پیکیجز بھیجے گئے تھے اور وہ شخص بھی گرفتار ہو گیا ہے. ہم لوٹتے ہیں اس وقت ریپبلکن پارٹی کے حامی وسیع اللہ خان کی طرف. وسیع اللہ صاحب آپ بتائیے, ڈیموکریٹس کی تو پیشن گوئی ہے کہ ہاؤس وہ لے لیں گے, بلکہ کچھ کا تو کہنا ہے کہ سینٹ میں بھی ایک تبدیلی آ سکتی ہے. آپ کی اپنی پیشن گوئی کیا ہے؟
میری ناچی رائے یہ ہے کہ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کی میجورٹی کا لوز کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے, محال کہنا چاہیے, ناممکن تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی سیاست میں. اور ہاؤس کی میں اگر تھوڑی سی اکثریت ڈیموکریٹک پارٹی کو ہو بھی گئی, مثلاً مخالف پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جیسے کلنٹن کے خلاف امپیچمنٹ کی پروسیڈنگ ہوئی تھی, تو سامعین کو اس بات کا علم ہے کہ ہاؤس سے میجورٹی سے قرارداد پاس ہوتی ہے پھر پوری سینٹ جو ہے وہ کورٹ بن جاتی ہے اور چیف جسٹس کو صدارت کرتا ہے. یہ ہماری لائف ٹائم میں ہی کلنٹن کے ساتھ ہو چکا ہے. اس کا کوئی امکان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک سینٹ میں واضح اکثریت ریپبلکن پارٹی کے ہاتھ سے نکل جائے, اور مجھے نظر نہیں آتا کہ ایسا ہوگا.
پروفیسر عظمت, آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ابھی کوئی راہ ہموار ہوگی ڈیموکریٹس کے ہاتھوں میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امپیچ کیا جائے؟ خاص طور پہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ان پر تفتیش چل رہی ہے کہ انہوں نے روس کی مدد سے الیکشن جیتا ہے. اس حوالے سے آپ کے خیال میں اس سوچ کو کتنی تقویت ملے گی اگر ڈیموکریٹس نے ہاؤس لے لیا؟
آج جی دیکھیے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کی بات تو ہوتی رہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے, اور ڈیموکریٹس کے بعض لوگ جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ڈیموکریٹس چاہیں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو امپیچ کریں, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات, ان کی دوسری ساری اور چیزیں, دیگر اس طرح کے جتنے معاملات ہیں, وہ سب کے سب ڈیموکریٹس کے حق میں جاتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ یہ ایک پریشر رکھیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کے لیے یہ بڑا اچھا ہوگا کہ اگر ہاؤس آف سینٹ کے اندر ڈیموکریٹس جیت کے آتے ہیں تاکہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا بھی نظام قائم ہو. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ڈیموکریٹس سنجیدہ بھی ہیں امپیچمنٹ کے معاملے میں, اگرچہ وہ یہ تلوار یا اس قسم کی بات جو ہے وہ کرتے رہیں گے سیاسی لیوریج کے لیے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ غلطیاں کرنے دیں گے, ان کے بیانات اور اس طرح کی دیگر چیزیں, تاکہ یہ ہے کہ وہ 2020 کے جو انتخابات ہیں ان کے اوپر فوکس کر سکیں اور پریزیڈنسی کو واپس لے.
اور پروفیسر عظمت, کہا یہ جا رہا ہے کہ معیشت کیونکہ بہت اچھا کر رہی ہے تو یہ ریپبلکنز کے حق میں جائے گی بات, اس سے کس حد تک آپ متفق ہیں؟
دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے کہ جو معیشت ہے وہ اچھی ہے, اور اس وقت صورتحال اس طرح کی ہے کہ جابز بھی اویلیبل ہیں, دیگر تمام چیزیں ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا فیکٹر ہے جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد تقویت ملی ہے. یہ ایک ایسا سلسلہ تھا جو کہ اوباما دور سے شروع ہو چکا تھا, اور یہ اسی کی ایک آپ کہہ لیں کہ کنٹینیویشن ہے. بلکہ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی صورتحال جس قسم کی بین الاقوامی ٹریڈ کے اندر ہو رہی ہے اور دیگر تمام معاملات جو چل رہے ہیں, اس میں شاید امریکہ کو ایک آپ کہہ لیں کہ لمبے مدت کے معاملات کے اندر نقصان اٹھانا پڑے اس طرح کے تجارتی معاملات اور جس طرح کے بیانات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دیے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہے جو اس وقت امریکہ کے اندر ہے معیشت میں بہتری کے آثار ہیں, لیکن یہ بہت دفعہ پہلے ہو چکا ہے کہ معیشت بہت بہتر تھی لیکن اس کے باوجود ایک پارٹی الیکشن ہار گئی. چونکہ جو لوگ ہیں وہ اور بہت سارے فیکٹرز کو دیکھتے ہیں, معیشت بلا شک ایک بڑا اہم فیکٹر ہوتا ہے انتخابات میں اور امریکن معاشرے میں, لیکن یہ ایک ایسا فیکٹر نہیں ہوتا جو ڈٹرمن کرتا ہے الیکشنز کی آؤٹ کم کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معیشت بہتر ہے, یہ گزشتہ حکومتوں کی پالیسیز کا ایک تسلسل ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کس حد تک اس کو آئندہ اگلے 2 سال تک بہتر رکھتے ہیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیکٹر تو ہوگا لیکن ڈیسائسو فیکٹر 2020 کے انتخابات میں معیشت نہیں ہوگی.
بہت دلچسپ, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, ہمارے ساتھ تھے ٹالاہاسی فلوریڈا میں پروفیسر آف کمیونیکیشنز پروفیسر عظمت رسول, جبکہ ریپبلکن پارٹی کے حامی شکاگو سے تھے وسیع اللہ خان. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے سیڈریک فرینکلن, پروڈیوسر گلرخ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
دہشت گردی کے الزامات میں ترکی میں 2 سال تک قید رہنے کے بعد امریکی پادری اینڈریو برنسن کو عدالت نے 12 اکتوبر کو رہا کر دیا۔ اب وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ امریکہ میں ہیں۔ وہ ترکی میں قید کے دوران اپنے روز و شب کو کس طرح دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں وائس آف امریکہ کی ترکی سروس کے محمد توروغلو نے ان سے اور ان کی اہلیہ سے گفتگو کی۔ اینڈریو برنسن کہتے ہیں، جب مجھے بتایا گیا کہ میں قصوروار پایا گیا ہوں تو پہلے تو مجھے قصوروار پائے جانے پر رنج ہوا، اس لیے کہ میں قصوروار نہیں ہوں، لیکن اب سرکاری طور پر عدالت کے مطابق میں دہشت گردی کی حمایت کا قصوروار ہوں، جو درست نہیں ہے۔ پادری اینڈریو برنسن کو 12 اکتوبر کو ایک ترک عدالت نے رہا کیا ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے الزامات میں 2 سال قید کی سزا بھگتی ہے، یہ کے بعد دیگر سماعت ہوتی رہی۔ برنسن کو رہائی دینے سے انکار کیا گیا، تاہم ان کا کہنا ہے کہ ان کے عقیدے نے انہیں ثابت قدم رکھا۔ انہیں اب بھی وہ واقعات یاد ہیں جو ان کی گرفتاری کا سبب بنے۔ بغاوت کی کوشش کی گئی تھی، اس بات نے ترکی میں کافی کشیدگی پیدا کر دی اور حکومت ظاہر ہے خاصی دباؤ میں آ گئی، اور ساتھ ہی ہم شامی پناہ گزینوں کے ساتھ کام کر رہے تھے، انسانی بحران آیا ہوا تھا۔ ہم امریکی اور عیسائی بھی ہیں اور عیسائیوں کو اکثر شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ سب کچھ ایک ساتھ ہی ہوا۔ پادری برنسن کا کہنا ہے کہ جب انہیں گرفتار کیا جا رہا تھا تو ایسے واضح شواہد تھے کہ انہیں ملک بدر نہیں کیا جائے گا بلکہ ترکی میں ہی رکھا جائے گا۔
Arrested us, we were told that it was as a threat to national security, and normally when that happens, it happened to other friends of mine, then they're very quickly deported within a day or two.
جب انہوں نے ہمیں گرفتار کیا تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ قومی سلامتی کو خطرہ درپیش ہے، اور عموماً جب ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے دوستوں کے ساتھ ہوا، انہیں 1-2 دن کے اندر تیزی سے ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہماری گرفتاری کے وقت ہمارے کاغذات پر کسی نے دہشت گردی کے الفاظ لکھے، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ مختلف بات ہے، اور ہمیں خوف ہوا کہ یہ بات نہایت سنگین شکل اختیار کرے گی، اور ایسا ہی ہوا، اور یہ صورتحال 2 سال جاری رہی۔ برنسن کو ترک جیل میں 37 مہینے کے لیے قید کیا گیا، لیکن انہوں نے 2 سال ہی جیل میں گزارے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے مشکل بات بے یقینی کی کیفیت تھی۔
It took 18 months for me to actually find out what I was being accused of.
مجھے یہ جاننے میں 18 مہینے لگے کہ میرے اوپر واقعتاً الزام کیا ہے، لہذا اس وقت ظاہر ہے بہت خوف تھا۔ میں یہاں کیوں ہوں؟ میں کب تک یہاں رہوں گا؟ مجھ پر کیا الزام لگے گا؟ برنسن کا کہنا ہے کہ رہائی سے راحت ملی ہے۔
When I heard that they were convicting me, giving me a 3-year sentence and then releasing me because of time already served, 2 years that I'd been held by the government, then I was very relieved. My wife and I got together, we knelt down on the courtroom floor and we just prayed together.
جب میں نے یہ سنا کہ وہ مجھے سزا دے رہے ہیں، مجھے 3 سال جیل کی سزا اور پھر رہا کر رہے ہیں، اس لیے کہ جیل کی مدت پہلے ہی گزار چکا ہوں، یعنی 2 سال جب حکومت نے مجھے قید کر رکھا تھا، تو پھر مجھے بہت راحت ہوئی۔ برنسن کی اہلیہ نورین برنسن اسے اپنے عقیدے اور ان تمام لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ خیال کرتی ہیں جنہوں نے برنسن کی رہائی کے لیے دعائیں کیں.
So who do we thank? First we thank God because he's the one who did it.
ہم کس کا شکر ادا کریں؟ اولاً تو ہم خدا کے شکر گزار ہیں اس لیے کہ اسی نے ہماری مدد کی. امریکہ میں اپنی آمد کے بعد پادری برنسن وائٹ ہاؤس گئے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دعائیں دیں. ان کا کہنا ہے کہ کچھ ایسی ہی بات وہ ترک صدر رجب طیب اردوان کے لیے بھی کرنا چاہیں گے. رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن.